وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم دعوت دو ان کو ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز راہ نہ پائیں گے، اس طرف ہرگز نہ آئیں گے. سب سے بڑے ظالم کی پہچان یہاں بتائی گئی کون ہے. اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّ، جس کو اس کے رب کی آیات یعنی قرآن کے ساتھ نصیحت کی جائے، قرآن کے ذریعے بات سمجھائی جائے، لیکن وہ کیا کرے؟ فَآرَضَ عَنْهَا، ادھر سے منہ موڑ لے کہ مت سناؤ مجھ کو یہ، میں نہیں سننا چاہتا، لیکچر بند کر دو. ایک نشانی، ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَآرَضَ عَنْهَا. نمبر دو، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، اور برے انجام کو بھول جائے جس کا سامان اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا، یعنی اس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہ ہو، اپنے انجام سے غافل. نسی ما قدمت یدا، ان کی حالت ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات جو آپ کا دل پگھلا رہی ہے وہ دوسرے پہ اثر ہی نہیں کر رہی. اس لیے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن، ہم بھی ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے. اکنہ کنن کی جمع نہ پیچھے پڑ چکے آپ، اکنان بھی، کہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے. یہ سزا ہے کس چیز کی؟ ان کی ہٹ دھرمی کی. کیونکہ اللہ نے کتاب پیش کی، انہوں نے تکبر کیا، منہ موڑا، روح گردانی کی، اس کو حقیر سمجھا، اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، سنائی کچھ نہیں دیتا. تو ظالم کی دو بڑی نشانیاں، آیات سن کر جھٹلا دے، منہ موڑ جائے، پڑھ لکھ کر انکار کر دے، اور نمبر دو، انجام سے غافل. حال کیا ان کا؟ دلوں پہ پردے، کانوں میں بوجھ ہے. رویہ کیا ہے؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اس راستے سے کوئی دلچسپی نہیں، ادھر کو آنا ہی نہیں چاہتے. اس کی تفسیر کبھی بھول کے بھی یہ نہ کیجئے کہ وہ الہدا نہیں آتے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو بخشنے والا ہے، صاحب رحمت ہے. اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دل میں یوں لگتا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ، کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کی دلوں پہ پردہ ڈال دیا. ایسا لگتا ہے نا پچھلی آیت میں کہ اللہ نہیں سمجھنے دیتا ان کو، اور میں نہیں، رب تو رحمت والا ہے، وہ تو چاہتا ہے سمجھے، لیکن جو خود ہی نہ آئے اس طرح. آپ زبردستی کسی کے منہ میں لقمہ ڈال سکتے؟ جس کو بھوک ہی نہ ہو، اس کے سامنے لذیذ سے لذیذ کھانا ہو، اس کو اٹریکٹ نہیں کرتا. جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہیں، اس کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت پیغام بھی بے معنی ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ پکڑنے لگے ان کو ان کے کیے پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، البتہ جلدی دے دے ان کو عذاب. پھر یہ بالکل انسان اگلا سٹیپ پہ کیا سوچتا ہے؟ اچھا تو پھر وہ دنیا میں کیوں جیے پھرتے ہیں؟ ان کو اتنی ترقی کیوں ملتی ہے؟ وہ اتنے طاقتور کیوں ہیں دنیا میں؟ اتنے انفلوئنشل کیوں ہیں اگر وہ اللہ کی بات بھی نہیں مانتے اور بحثیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر بھی وہ دنیا میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے ان کو جلدی عذاب نہیں آتا کہ اللہ رحمت والا ہے، پھر بھی مہلت دیتے شاید کبھی پلٹ آئے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ لے تو فوراً ہی عذاب دے دے ان کو. لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ بل لہم موعد، ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے. بل لہم موعد، موعد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کے وقت. لن یجدو من دونہ موئلا، ہرگز نہ پائیں گے اس سے لوٹنے کی جگہ، پناہ گاہ، جائے پناہ، راہ فرار. جب وہ دن آ جائے گا نا عذاب کا، تو پھر فرار ہونے کی کوئی جگہ نہ ملے گی ان کو. آج تو وہ بھاگے ہوئے ہیں نا اللہ سے، آپ بھاگنے والوں کو کتنا پکڑ سکتے ہیں؟ ادھر سے پکڑیں گے ادھر چھٹ جائیں گے، ادھر سے پکڑیں گے ادھر چھٹ جائیں گے. لیکن ایک دن آئے گا کہ کہیں نہ چھٹ کے جا سکیں گے. تو کبھی کہتے ہیں نا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. دیر سے جو سزا ملنے والی ہے وہ کہیں سخت ہے، دنیا میں تو اس جیسی سزا ہے بھی کوئی نہیں. وَتِلْكَ الْقُرَى، اور دیکھ لو یہ بستیاں، عاد، ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کیا تھا. یہ عرب والوں سے قریب تھی نا، مکہ والوں سے. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. دیکھ لو تاریخ ظالموں کی، کیا ایسا ہو نہ چکا کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان پہ عذاب آیا؟ وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا. کئی قومیں تو سینکڑوں سال مہلت پائیں لیکن نہیں مانی، تو بالآخر دنیا میں تباہ ہوئی. اور انڈیویجولز کو بھی، اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں بڑی ترقی حاصل کر رہا ہے، تو وہ اس بھول میں نہ رہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ پکڑا جائے گا، اور ایسا پکڑا جائے گا کہ پھر چھوٹنے کا کوئی تصور ہی نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذ قال موسى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، اپنے نوجوان کو، غلام کو، خادم کو، لا ابرح، نہ میں پلٹوں گا، نہ میں پھروں گا، حتی، یہاں تک کہ، ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، البحرین، دو دریاؤں کے، او یا، امدیا، میں چلتا رہوں گا، حقوبا، برسوں، مدتوں، فلما، تو جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع، سنگم پر، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما، ان کے درمیان، نسیا، تو دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذا، اور اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سرابا، سرنگ کی طرح، راستہ بنا کر، سرنگ بنا کر، تنل، فلما، تو جب، جاوزا، وہ آگے بڑھے، قال، کہا، لفتاہ، اپنے خادم سے، آتنا، لائیے ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ، ہمارا کھانا، لقد، البتہ تحقیق، لقینا، ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ہذا، اپنے اس سفر سے، نصباً، تھکاوٹ سے، قال، اس نے کہا، ارأیت، کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، فإنی، تو بے شک میں، نسیت، میں بھول گیا، الحوتا، مچھلی کو، وما، اور نہیں، انسانیہ، بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک یہی ہے، ما کننا نبغی جو ہم چاہتے تھے، فرتدا تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما اپنے نشانوں پر، قصصا نشان قدم تلاش کرتے ہوئے، فوجدا تو دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی تھی ہم نے اس کو، رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا ہم نے اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، علما علم، قال له موسیٰ کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک میں پیروی کروں آپ کی، اللہ اوپر، ان اس بات کے کہ، تو علمانی تو سکھائے مجھ کو، مما اس میں سے جو، علمتا تو سکھایا گیا، رشدا سمجھ بوجھ، قالا اس نے کہا، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا، معیا میرے ساتھ، صبرا صبر کی، تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو، عَلَى اوپر اس کے، ما جو، لم تحط نہیں تم نے احاطہ کیا، بھی اس کا، خبرا پوری پوری معرفت کے ساتھ، پوری سمجھ سے، قالا اس نے کہا، ستجدنی انقریب تم پاؤ گے مجھ کو، انشاء اللہ انشاءاللہ، صابرن صبر کرنے والا، ولا اور نہیں، آسی میں نافرمانی کروں گا، لکا تیرے لیے، امرا کسی حکم میں، کسی بات کی، قالا کہا، فإن اتبعتنی پھر اگر تم پیروی کرو میری، فلا تسألنی پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتی یہاں تک کہ، احدثا میں شروع کروں، لکا تمہارے لیے، منہو اس میں سے، ذکرا ذکر، فانطلقا تو دونوں چل دیے، حتی یہاں تک کہ، اذا رکبا جب وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ تھی کشتی میں، خرقہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو، قالا کہا، اخرقتها، کیا تم نے پھاڑ دیا اس کو؟ لتغرق، کہ تو غرق کرے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، یعنی سواروں کو، بریکٹ میں لکھیے سوار. لقد، البتہ تحقیق، جئتا، لایا تو، شیئن امرا، چیز بہت بھاری. قالا، اس نے کہا، الم اقل، کیا میں نے کہا نہ تھا، انکا، بے شک تو، لن تستطیع، ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا، معیا، میرے ساتھ، صبرا، صبر کی. قالا، کہا، لا تو آخذنی، نہ آپ مواخذہ کیجئے میرا، نہ پکڑیے مجھ کو، بما نسیت، ساتھ اس کے جو میں بھول جاؤں، ولا ترہقنی، اور نہ تو مجھ پر چھا جا، من امری، میرے معاملے میں سے، اسرا، تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ. فانطلقا، تو دونوں چل دیے، حتی، یہاں تک کہ، اذا لقیا، جب وہ دونوں ملے، غلامن، ایک بچے کو، فقتلہ، تو قتل کر دیا اس کو. قالا، کہا، اقتلت نفسا، کیا تو نے قتل کر دیا ایک شخص کو، ایک جان کو، زکیتن، معصوم، پاک، بے گناہ، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے. لقد، البتہ تحقیق، جئتا، تو لایا ہے، شیئن، ایک چیز، نکرا، قابل نفرت. آج کی تفسیر آیت نمبر 60 سے شروع ہوگی، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، ایک سائل کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہ آیا اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لی اور سفر شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد اور خادم حضرت یوشع بن نون بھی تھے. دونوں سفر پر روانہ ہوئے، ایک جگہ پر مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، لیکن شاگرد کے خیال میں نہ رہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتائے. موسیٰ علیہ السلام واپس اسی مقام پہ پلٹے، اسی نشان پر روانہ ہوئے، اور جس جگہ مچھلی سمندر میں گئی تھی، ایک چٹان کے قریب، جب وہاں پہنچے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے. فتح کا لفظ فتن ہے اصل میں، نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع فتیتن ہے، خادم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس قال موسیٰ لفتاہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے خادم سے کہا، اور یہ کون تھے؟ یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو نبوت ملی تھی، جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ علمی سفر خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جو کیا، یہ تنہا نہ تھا، اپنے شاگرد کے ساتھ تھا. یہ سفر اللہ تعالی کے حکم پر تھا، ایک عالم سے ملاقات کے لیے تھا. ویسے بھی کسی ایسے شخص کی ملاقات کے لیے سفر کرنا جو علم رکھتا ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے محبت کے لیے اس کی طرف سفر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. یہاں تو قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالی کے حکم سے یہ سفر ہو رہا ہے. حدیث میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو کسی شخص سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا، تو راستے میں فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں شخص سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا کوئی رشتہ نہیں. اس نے کہا کوئی غرض نہیں، کوئی دنیاوی مفاد کچھ نہیں، پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اس پر فرشتے نے اس کو خوشخبری دی کہ جس رب کی خاطر تم اس سے محبت رکھتے ہو، وہ رب اس محبت کی وجہ سے تم سے محبت رکھتا ہے. اور ایسی ملاقات میں اصل مقصود بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت پانا، اللہ سے تعارف پانا، اللہ سے ملاقات کرنا. کیونکہ جب دنیاوی مقاصد کے لیے سفر ہوتے ہیں تو پھر وہی چیزیں سامنے ہوتی، کھانا پینا، شاپنگ، سیر تفریح، اور بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں سفر کے. لیکن جب انسان کسی خاص انسان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو پھر وہی انسان مقصود ہوتا ہے، اس کی کمپنی، اس کی صحبت، اس کی مجلس. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے، لا ابرح، میں نہ پھروں گا، نہ ہٹوں گا، نہ پلٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. اس سے موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن سامنے آتی. یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر ایک طالب علم کا سفر ہے، ایک علم پانے والے کا سفر ہے، علم چاہنے والے کا سفر ہے، ایک عالم سے ملاقات کا سفر ہے. اس سفر میں ظاہر ہے تکلیف بھی ہو سکتی ہے، صعوبت بھی ہو سکتی ہے، مشقت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو اوورکم کرنے کے لیے ڈٹرمنیشن ضروری ہے، جس کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ خود پیغمبر ہیں، اللہ تعالی سے ہم کلام ہو چکے ہیں، تورات ملی ہوئی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، لیکن کس قدر عاجزی ہے کہ ایک دشوار گزار سفر کرنے کو تیار ہو گئے علم کی خاطر اور پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، بغیر کسی تکبر کے. لا ابرح، پھر بات یہ ہے کہ اپنے شاگرد کو یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر ان کا ارادہ، ان کے اندر ڈٹرمنیشن تھی تو خود اپنے میں ہی رکھتے. اپنے دل کی بات اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ شاگرد میں بھی وہ ڈٹرمنیشن آ جائے، کیونکہ وہ ساتھ جا رہا ہے نا. اگر ساتھ جانے والا تھک کے بیٹھ جائے اور وہ ہر دو قدم پہ ستانے لگے تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ چلنے سے پہلے جانے کا مقصد واضح ہونا چاہیے اور جو بھی جانے والے ہیں ساتھ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیوں جا رہے ہیں، تاکہ ان کے اندر بھی وہی عزم اور جذبہ باقی رہے، تو وہ اپنے ارادے سے آگاہ کرتے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پہنچ جاؤں. مجمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع ہونے کی جگہ. بحرین بحر سے تسنیہ، دو سمندروں کے، دو دریاؤں کے. اس جگہ کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی بتائی تھی کہ خضر وہاں ملیں گے. کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ خضر کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر لے آتے؟ نہیں، اس لیے کہ شاگرد کو استاد کے پاس جانا چاہیے، اس سے علم کی قدر آتی ہے. آج کی طرح نہیں کہ استاد شاگرد کے پاس جا کے پڑھاتا ہے. بہرحال استاد ایک داعی بھی ہوتا ہے، دعوت دین دینے والا بھی. اس لیے اگر استاد دعوت دین کے ارادے سے کہیں جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن افضل طریقہ کیا ہے؟ شاگرد خود آئے، استاد کی خدمت میں حاضر ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں چلتا جاؤں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں، او ام دیا حقوبا، یا چلتا جاؤں گا صدیوں برسوں. حقوب جمع احقاب، مدت دراز، 70 یا 80 سال کے عرصے کو بھی حقوب کہتے ہیں. غیر معین مدت کے لیے بھی لفظ کے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک چلتا جاؤں گا، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں، بس چلتا جاؤں گا جب تک کہ منزل نہ مل جائے. کتنی زبردست ڈٹرمنیشن! اور ابھی یہ 70-80 سال رستے کے لیے طے کر رہے ہیں. صدی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، 100 سال چلنا پڑے تو چلوں گا، لیکن اس شخص سے ملوں گا ضرور، برسوں چلوں گا، مدتوں چلوں گا. ایسے ارادے اور ایسی ڈٹرمنیشن رکھنے والے لوگ ہی دراصل کام کر سکتے ہیں، یہی علم حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں. جو ہر چھوٹی بڑی بات پہ ہمت ہار کے دل توڑ کے بیٹھ جائے وہ پھر اصل جوہر نہیں پا سکتا. فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما یا مجمع البحرین کی بجائے کیا کہا گیا؟ مجمع بینہما، ہما دونوں سمندر ہیں، یعنی ان دونوں کے ملاپ کی جگہ پہنچے، یعنی جو ان کی جگہ تھی، یعنی اصل جگہ پہنچ گئے. تو کیا ہوا؟ نسیا حوتہما، اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، مچھلی کی طرف دھیان ہی نہ رہا. حالانکہ نشانی بتائی گئی تھی کہ مچھلی پہ دھیان رکھنا، جہاں یہ سمندر میں جائے گی. یہ اللہ نے ایک نشانی دی تھی نا. اچھا، یہ نشانی اس لیے بھی دی ہوگی کہ آپ دیکھیں، کبھی آپ سمندر کے کنارے چلتے جائیں نا اور دوسری طرف کوئی عمارتیں نہ ہوں تو آپ کے لیے کسی بھی جگہ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی پر تو یہ ہوتا ہے اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی درخت آ جاتا ہے، کوئی پہاڑ آ جاتا ہے، کوئی عمارت آ جاتی ہے، کوئی زمین کی شکل بدل جاتی ہے. لیکن سمندر میں اگر آپ جائیں تو عموماً، یا سمندر کے کنارے کنارے چلتے جائیں، اور خاص طور پہ جہاں صحرائی علاقہ ہو، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کہاں پہنچ گیا. فلما بلغا، تسنیہ کا صیغہ، تسنیہ کیونکہ دونوں تھے، دونوں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. نسیا، بھول گئے، غافل ہو گئے. حوتہما، اپنی مچھلی سے. فاتخذ، پس بنا لیا تھا. کس نے؟ مچھلی نے. کیا؟ سبیلہ، اپنا راستہ. کہاں؟ فی البحر، سمندر میں. سرابا، سرنگ لگا کے، ایسے اندر چلی گی سمندر میں جیسے کوئی ٹنل سے گزر کے اندر چلا جاتا. یک آیک، یعنی ٹوکری سے نکلی، اچھلی اور چھٹ سمندر میں جا گری، رستہ بنا کے. سرب، سراب اسی سے ہے، اور اس کی جمع اسراب ہے. فلما جاوزا، ان کو پتہ ہی نہ چلا، خیال ہی نہ آیا، وہ اپنی باتوں میں شاید لگے ہوں گے یا کچھ اور قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے میں نیچے سے مچھلی جلدی سے نکلی اور چلی گئی. فلما جاوزا، تو جب وہ گزر گئے، اصل جگہ کراس کر گئے. جاوزا قالا, کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کس سے؟ لفتاہو, اپنے شاگرد سے. کیا کہا؟ آتنا, لاؤ ہمارے پاس. غداءنا, ہمارا ناشتہ. ہمارا ناشتہ لاؤ, کھانے کو کچھ لاؤ. کیوں؟ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, آج کے اس سفر سے ہم بہت تھک گئے ہیں. لقینا, ملاقات کی ہم نے. من سفرنا, اپنے سفر سے. ہذا, اس, نصبا, تھکاوٹ. اب بہت تھک گئے ہیں, چلیں بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں, ناشتہ لے آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد کا اپنے شاگرد کو کوئی کام کہنا یا اس سے ایک حد کے اندر خدمت لینا کوئی گناہ کا کام نہیں, کوئی معیوب کام نہیں. ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ خود جاتے اور ناشتہ لے آتے اور شاگرد کو کہتے آؤ تم بھی کھا لو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جاؤ ناشتہ لاؤ. یہ بھی استاد کے ادب اور احترام میں سے ہے, یعنی استاد کی خدمت اسلامی تعلیم میں ایک شعار رہا ہے. ہارون اور مامون کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت مشہور بات تاریخ میں ان کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے, اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جو پوری تاریخ میں مسلمانوں کا علمی اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین زمانہ ہے. اگر آپ تاریخ میں پڑھیں, بہت زبردست ترقی کا زمانہ ہے. یعنی جتنی علمی ترقی ان کے دور میں ہوئی ہے اس کے بعد کے ادوار میں کم ہی ملتی ہے, دنیاوی اور دینی دونوں علوم میں. اور بادشاہوں کا حال کیا ہے کہ وہ استادوں کے آگے ادب سے بیٹھے ہیں اور ان کے جوتے اٹھانے میں عزت محسوس کر رہے ہیں. آج کا شاگرد استاد کو دھکا دینے میں اور بدتمیزی کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. خیر, فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اچھا, اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کبھی انسان سفر میں یہ کہہ دے کہ آج تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی, تو اس سے کوئی اجر میں کمی نہیں ہوتی یا کوئی اس میں احسان جتانا نہیں ہوتا. یہ فطری سے جذبات کے اظہار ہوتے ہیں جو عام طور پہ انسان کرتا رہتا ہے. آج گرمی ہو گئی, آج سردی ہو گئی, آج ہوا چل رہی ہے, آج تو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے. یہ اس بات کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بڑا نیچرل دین ہے, اور کوئی شخص اگر ایسی کوئی بات کر دے تو اس کے بارے میں برا نہیں سمجھنا چاہیے. لو اب یہ کہہ رہا ہے مجھے تھکاوٹ ہو گئی. نہیں, اللہ کی راہ میں بھی اگر کبھی کوئی تھکاوٹ ہو جائے اور اس کا ذکر کر لیا جائے تو اس سے نہ اجر میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی بری بات ہے, نہ کوئی معیوب چیز ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو تقیہ کلام بنا لیا جائے اور سب کام چھوڑ کر ہر وقت صرف تھکاوٹ ہی کا اظہار کیا جائے. ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی. قالا, اس نے کہا شاگرد نے, ارأیت, آپ نے دیکھا, اذ اوینا الی الصخرتی, جب ہم اترے ہوئے تھے چٹان کی طرف, جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان میں. آپ کو یاد ہے جب ہم چٹان کے پاس ذرا رکے تھے, راستے میں ایک چٹان آئی تھی اور وہاں ہم تھوڑی دیر سستائے تھے. آوا ایوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ لینا. یوں لگتا ہے کہ جیسے چلتے چلتے انہوں نے تھوڑی دیر رک کے سانس لیا. صخر کس کو کہتے؟ چٹان کو. فإني نسيت الحوت, تو میں مچھلی سے غافل ہو گیا, بس وہی جگہ تھی جہاں مجھے مچھلی بھول گئی تھی, ورنہ تو میں نے اس کا خیال رکھا کہ یہ کب جاتی ہے اندر, لیکن وہاں اس جگہ پہ میں بھولا تھا. وما انسانيه الا الشيطان, اور شیطان نے مجھ کو بھلوا دیا, اور نہ بھلوایا مجھے اس کو, انسانی, بھلوایا مجھے اس مچھلی کے بارے میں, یا غافل کیا مجھ کو, مگر شیطان نے. ایک شیطان کا عام طریقہ ہوتا ہے کہ کاموں کو تاخیر میں ڈالنے کے لیے, نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے عموماً وہ اہم اہم چیزیں بلوا دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کوئی اہم کام کرنے لگے وہ یک خلل اندازی کرتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں, پھر بھولے تو بھول ہی گئے اور وہ رہ جاتا ہے. تو یہاں بھی شیطان نے عین اس وقت غافل کیا جب مچھلی نکلی تھی, یعنی وہ لمحہ چھوٹ گیا ان سے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور مجھے بلوا دیا شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں. اچھا پھر کیا تھا کہ اس جگہ سے غافل ہوئے تھے تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا نا کہ میں اس وقت بھول گیا تھا مچھلی کا خیال کرنا, لیکن اس کا ذکر کرنا بھی نہ یاد رہا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا, آپ کو بتانا ہی بھول گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور بنا لیا تھا کس نے, مچھلی نے, کیا سبیلہ اپنا راستہ کہاں, فی البحر سمندر میں, عجبا عجیب طریقے سے, حیرت انگیز طریقے سے وہ ایک دم پانی میں چلی گئی تھی. قالا, کہا کس نے, موسیٰ علیہ السلام نے, کیا, ذالک ما کننا نبغی, یہی چیز ہم چاہتے تھے. قالا, کہا کس نے, موسیٰ علیہ السلام نے, کیا, ذالک ما کننا نبغی, یہی چیز ہم چاہتے تھے, یہی تو چاہتے تھے ہم, یہی جگہ تو اصل میں ہماری منزل تھی. اب کیا ہوا, فرتدا, دونوں پلٹے. مرتد لفظ بھی اسی سے نا, دین سے پلٹنے والا, تو یہاں لفظی معنی ہے, دونوں پھرے واپس, واپس چلو. الا آثارہما, اپنے نشانات قدم پر, آثار اثر کی جمع, یعنی پیچھے پیچھے چلے نشان دیکھ کر, قصصا, نشان قدم تلاش کرتے ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ وہ جگہ ان سے بھول جائے اور وہ آگے چلے جائیں, کیونکہ اسی سے تو امتحان تھا ڈٹرمینیشن کا کہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں. مثلا اگر ہم کبھی اپنے گھر سے نکلیں کسی درس میں جانے کے لیے اور راستہ بھول جائیں یا آگے نکل جائیں, تو عموماً پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ اب بھول گئے اور اب تو ٹائم نکل گیا ہوگا اور اب کیا فائدہ پلٹ کے جانے کا, اتنی مصیبت کون اٹھائے, ہم تو پہلے ہی بہت تھک گئے تھے, اب پھر واپس وہاں جائیں, چلے گھر چلتے, چلے یہاں دیکھیں وہ مارکیٹ اس میں شاپنگ کو چلتے, اور گیا کام وہ سارا, نیت ارادہ سب ختم. تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھی بات کے لیے نکلتا ہے, شیطان بیچ میں خلل اندازی کرتا ہے, انسان کبھی وقت بھول جاتا ہے, کبھی کارڈ بھول جاتا ہے, کبھی رستہ بھول جاتا ہے, اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کے لیے رکاوٹ ڈال دیتی ہیں. یہ انسان کا سخت امتحان ہوتا ہے کہ واقعی اپنی نیت میں سچا تھا یا نہیں. یاد رکھیے کہ جو شخص بھی کسی اچھے کام کے ارادے سے نکلتا ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا, اس وقت ہلایا جاتا ہے ایک دفعہ انسان, اور ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے, کسی کے اپنی ذات میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کے کہیں باہر سے, یعنی کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان ایک دفعہ شیک ہو جاتا ہے, اور اس وقت جو خود کو پکا رکھے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آگے پھر آسانیاں کر دیتے ہیں, اور جو وہیں سے لوٹ جائیں پھر ان کو یہ راستہ نہیں ملتا. اب کیا ہوا, آگے چلے گئے اور وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت تھکاوٹ ہو گئی. آپ ذرا سوچیں کہ پیدل چل رہے ہیں, امدیا حقوبا, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, میلوں میل, میلوں میل, کوئی سایہ نہیں لگ رہا, اس لیے کہ وہ چٹان کے پاس آ کے تھوڑا سا وہ اس میں تھکاوٹ بھی ہے, بھوک بھی ہے, انجانی سی منزل ہے, ایک ایسے شخص سے ملاقات ہے جس کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں, اور پھر کہا بھی یہ گیا کہ وہ تم سے بڑے عالم ہیں. ساری چیزیں نفس کے خلاف, علم کا سارا راستہ نفس کے خلاف, اور یہ ایک حقیقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر علم صرف آرزوں اور تمناؤں سے آ جاتا نا کہ ہائے کاش ہم بھی اتنے بڑے عالم ہو جائیں, تو پھر زمانے میں کوئی جاہل نہ رہتا, ہر کوئی تمنا کر لیتا کہ لو کان علم یدرک بالمنا لما کان فی البریت جاہل. اور کیوں کہا گیا, قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہہ دیجئے, پوچھئے, کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اور وہ جنہیں علم نہ دیا گیا, برابر نہیں ہو سکتے. علم والوں کا درجہ اسی لیے بڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس راستے میں تکلیفیں بہت اٹھائی ہوتی, اور تکلیف کے بغیر علم آ نہیں سکتا، اس میں نیند، بھوک، آرام، خواہشات، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور جو ہر خواہش پہ پھسل جائے، آج سونے کو دل چاہ رہا ہے، آج فلاں کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بہت سی خواہشات قربان کر کے ہی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ فوجدہ عبدًا من عبادنا، جب واپس پلٹے اور اسی جگہ پہ گئے جہاں مچھلی سے غافل ہوئے تھے، تو پا لیا عبدًا، ایک بندہ، کون سا بندہ؟ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، کون تھا وہ؟ آتیناہ رحمتًا، جس کو ہم نے رحمت عطا کی تھی، کہاں سے؟ من عندنا، اپنے پاس سے، خصوصی رحمت، خاص رحمت۔ ان کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگرچہ عربی پروننسیشن خضر ہے، لیکن ہم خضر بولتے ہیں، تو میں نے اپنے ہی پروننسیشن کو اختیار کیا ہے تاکہ آپ کو سننے میں بوجھ نہ محسوس ہو۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب، خضر۔ بخاری میں اس کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو زمین کا وہ حصہ ان کے نیچے سے سبز ہو گیا جب اٹھے، کیونکہ اللہ نے ان کو خاص رحمتیں اور ان پہ نوازشیں اور انعامات کیے ہوئے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھا رکھا تھا ہم نے اس کو، تعلیم دی تھی ہم نے اس کو، عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيم، عَلَّمْنَاهُ، کون سی تعلیم؟ کہاں سے؟ مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، عِلْمَ، ایک علم کی، ہم نے اسے ایک خاص علم دے رکھا تھا، نبوت کے علاوہ کچھ اور چیز۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خود اس کو ایک خاص علم دے رکھا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے پیچھے والی بات سے؟ کہ علم حقیقی کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہر شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ایک خاص علم ہے۔ ان کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے دی نا کہ ہم نے اس کو علم دے رکھا تھا، لیکن اگر میرے آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے قرآن اور سنت کے علاوہ ایک خاص علم ملا ہے جو صرف مجھے ہی ملا ہے، تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ جی آپ کو کہاں سے سرٹیفکیٹ ملا ہے اس کا۔ اس کی بنیاد صرف کسی کا دعویٰ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے میرے پاس لدنی علم ہے یا فلاں کے پاس ہے، نہیں، جب تک کوئی گواہی نہ ہو اس پر۔ کیونکہ اس راستے سے لوگوں نے دوسروں کو بہت بھٹکایا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن بھی ہے ایک علم، حدیث بھی ایک علم ہے، لیکن ایک اس کے علاوہ ایک اور علم بھی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جیسے خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ وہ کہتے ہیں ہدایت کے لیے صرف قرآن حدیث کافی نہیں، بلکہ لدنی علم ہونا چاہیے، اور پھر اس لدنی علم میں جو دل چاہتا ہے ڈال دیتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ میں سے کبھی کسی کو ایسی کسی گفتگو یا کسی مجلس یا کسی بات سے گزر ہوا یا نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بات اور سوچ پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ چونکہ میرا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا رہتا ہے، تو ڈائریکٹ مجھ سے بھی کسی نے یہ بات کی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث پڑھ کے کوئی شخص عالم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی علم ہوتا ہے، اور وہ لدنی علم ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ خضر علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، اس کو لدنی علم کہتے ہیں۔ لدنی، یہ مل لدنا سے لدنی بناتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ نبوت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ کسی کو نبی آپ کب مانتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آثار، دلائل، قرائن کچھ تو ہوتے ہیں نا، اس کے پاس کتاب ہوتی ہے یا فرشتہ آتا ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کسی کے بھی علم کا جائزہ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ حضرت خضر کے پاس اگر لدنی علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، تو اگر کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دیں اور کہیں قرآن میں لکھا ہو یا کسی نبی نے ہم کو بتایا تو ہم مان لیں گے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ خضر علیہ السلام سے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کیا آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ آپ کو کمپنی کر سکتا ہوں؟ الا، اس بات پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے تعلیم دیں، آپ مجھ کو سکھائیں،